یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. آگے آگے وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. صلوات اللہ علیہ وسلم. بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے دو ننے ننے مجاہد جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے جتنے بچے یہاں موجود ہیں، اس طرح سے آئی ایس او کے بچوں نے جو اس تین روزہ مجالس کا اہتمام کیا، ان سب کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. حضرت محترم، اللہ نے آئمہ اتھار علیہ السلام کو آئمہ ہدا قرار دیا آئمہ کفر کے مقابلے میں. آئمہ کفر کفر کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، شیطان کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن آئمہ ہدا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں. لہذا یہ ایک نبرد ہے آئمہ کفر اور آئمہ ہدا کے درمیان. الحمدللہ ہم کن کے پیروکار ہیں؟ ہم آئمہ کفر کے مقابلے میں آئمہ ہدا کے پیروکار ہیں. یہ ہمارا طرح امتیاز ہے. اور ہماری گفتگو چل رہی تھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ایک دفعہ مولا سید سجاد کی خوشنودی کے لیے بلندر صلوات پڑھے محمد والے. اور یہ بلندر ہے تو پھر آہستہ سے اپنا صلوات پڑھیں ذرا. محترم، روایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ یوں انہیں اخبار رضا میں یہ روایت ہے کہ اگر تم اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر پاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے گناہوں کو نہیں بخش پاؤ گے، تو محمد والے محمد پر درود بھیجو. محمد والے محمد پر درود بھیجنے سے اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یاد رکھیں. ایسے درود کو بڑی توجہ کے ساتھ بھیجنا چاہیے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو زان محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی مولا سید سجاد کے حوالے سے کہ مولا سید سجاد کا جو جہاد تھا انتہائی حساس اور انتہائی عظیم تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یزید پلید جیسا حکمران اتنی بڑی بڑی جنایتیں کر چکا، آل رسول کو اسیر کر چکا، آل رسول کو بے پردہ کر چکا، آل رسول کو قتل کر چکا اور واقعہ حرہ ہو چکا، اسی طرح سے خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی، اذان محترم، یہ سارے کام جو ہیں اس زمانے میں ہو گئے۔ لہذا ایک جو کلچر بنا اور جو ماحول بنا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو گئے۔ اب یزید پلید جیسا حکمران جب مسند خلافت پر بیٹھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھا کرتے تھے، تو کھلے عام وہ یہ سارے کام کرتا تھا، گندے کام کرتا تھا، اور کوئی حیا نہیں کرتا تھا، کوئی شرم نہیں کرتا تھا، یعنی اسے کسی چیز کا پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حنزلہ جو واقعہ حرہ پیش آیا، مدینے سے ایک وفد آیا تھا یزید سے ملنے کے لیے، بہت بڑا وفد آیا تھا، یزید سے ملا، اور یزید سے ملنے کے بعد 3 دن مہمان رہے، تو انہوں نے ساری حرکتیں دیکھی یزید کی۔ یزید گانے والیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گانے سنتا ہے، رقص و سرور کی محفلوں میں محفلوں کو انجام دیتا ہے، شراب نوشی ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا، ہر گند بلا اس نے مدینے سے جو ابن حنزلہ آئے تھے ان کے سامنے، اس وفد کے سامنے جو خلیفہ سے ملنے آئے تھے، خلیفۃ المسلمین سے، جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھا ہوا حکمرانی کر رہا ہے، جب اس وفد نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو حیران و پریشان ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن حنزلہ یہ دیکھتے ہیں، اور جب واپس جانے لگتے ہیں مدینے، تو یزید بڑے انعام و اکرام دیتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے ان کا، بڑی عزت دیتا ہے ان کو، چونکہ مدینے سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں سے جب واپس جائیں گے تو یزید کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ دیکھ کر پریشان اور حیران ہوتے ہیں کہ ایسا حکمران تو آج تلک عالم اسلام میں کبھی مسند خلافت پر نہیں بیٹھا، یہ کیسا انسان ہے؟ تو ابن عبداللہ ابن حنزلہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اس نے انعام و اکرام دیا تو میرے دل میں اس کی نفرت تھی، اس لیے میں نے قبول کیا کہ یہ ساری چیزیں لے کر میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، یعنی اسلحہ تیار کروں گا، لشکر آمادہ کروں گا، اور اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اب جب یہ وفد واپس گیا ہے تو عبداللہ ابن حنزلہ نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ کیا، کہا کہ میں یزید کے خلاف قیام کرنے لگا ہوں، جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے ساتھ دے، اگر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوں۔ تو وہاں پر مدینے میں جب یہ شورش برپا ہوئی تو یزید کو خبر ہوئی اس بات کی کہ بھائی اس طرح سے جاسوسوں نے خبر دی کہ اس طرح سے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک قیام ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے یزید کے خلاف۔ جب یہ خبر پہنچی تو پھر اس نے مسلم ابن عقبہ، جسے مصرف کہا گیا، مسلم ابن عقبہ کو بھیجا مدینے کہ جاؤ لشکر لے کر، اور 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، مدینۃ الرسول اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہے کرو، جتنا قتل عام کر سکتے ہو مدینۃ الرسول میں تمہارے لیے الاؤ ہے، اور عورتوں کی ناموس تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہے کرو۔ حضرت محترم، ہزاروں انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، کہاں مدینۃ الرسول، عصمت دری ہوتی ہے، کون مسلمان، مسلمان حکمران مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی اجازت دے رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ حضرت محترم، مدینۃ الرسول کو تاراج کرنے والا یزید، مسلم ابن عقبہ کو بھیجنے والا اور اسے الاؤ کرنے والا، ساری جنایتوں کا ذمہ دار یزید ہے، پھر بھی کہتے ہیں جناب یزید کی کیا بیچارہ کا قصور ہے، یہاں ابن زیاد نے ظلم کیا تھا کربلا میں، وہاں مسلم ابن عقبہ نے ظلم و ستم کیا تھا، مدینہ کو تاراج کیا تھا، لیکن یزید تو پاک صاف تھا، یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ سنی محترم، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج کے زمانے میں یزیدی لوگ یزیدیت کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے۔ تو مطلب مسلم ابن عقبہ کو مصرف کہا گیا، مصرف یعنی اسراف کرنے والا، اتنا اس نے قتل عام کیا تھا، اتنا قتل عام کیا تھا کہ تاریخ میں اسے مصرف کہا گیا، مسلم ابن عقبہ نہیں بلکہ مصرف ہے، یعنی اتنا خون کا، یعنی جہاں فرض کر لیجئے 100 لوگوں کے قتل سے یہ جنگ جیت سکتا تھا، اس نے 5,000 لوگوں کا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا، اور 3 دن تک مدینۃ الرسول میں، مدینۃ مسجد النبوی میں گھوڑے باندھے، اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اس سے بڑھ کر اذان محترم کیا ظلم ہوگا؟ لیکن بہرحال مسلم ابن عقبہ کو شکست ہوئی، سب کے سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور جب اذان محترم مکے سے فارغ ہو گئے، لوگ مکے سے فارغ ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر سے جب فارغ ہو گئے، اس کے بعد عبد الملک نے حجاج کو اپنا گورنر بنا کر بھیجا، کہاں پر؟ مدینہ، لہذا مدینہ میں 2 سال یہ گورنر رہے، کون؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، بدترین ظالم، تاریخ کا بدترین ظالم، اسے وہاں بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد زان محترم اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچا ہے تو اس نے بڑے عجیب عجیب کام، مدینہ پہنچ کر اس نے وہاں تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں حجاج ہوں، میرے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے، 3 صحابیوں کی گردن کو اس نے داغا، گرم سلاخ لی اور گردن کو داغا، جس میں ایک جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے، انس ابن مالک بھی تھے، 3 صحابہ کی گردن کو داغا کہ یہ نشانی رہے کہ حجاج کے مقابلے میں کوئی نہ آئے، عبد الملک کے مقابلے میں کوئی نہ آئے، ہم صحابیوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ تو زین محترم آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے جبر کی حکومت کو مستحکم کیا جا رہا ہے، اور جب یہ مدینے سے جانے لگا حجاج، 2 سال اس کے مکمل ہوئے تھے، اس نے کہا کہ کس قدر برا شہر ہے، نعوذ باللہ، مدینہ کو کہا کس قدر برا شہر ہے، کس قدر یہاں کے لوگ بد تہذیب ہیں، یہ اپنے حکمران کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے خلیفہ کی مخالفت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، ایسے عوام سے میں تنگ ہوں، ایسے شہر سے میں تنگ ہوں، میں ایسے شہر کو برا ترین شہر سے، مدینہ تو رسول کو کہہ رہا ہے زخموں، برا ترین شہر اسلامی شہروں میں اگر کوئی ہے تو وہ مدینہ تو رسول ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ حجاج کا۔ تو زین محترم اس کے بعد پھر اسے عراق بھیجا گیا، کوفے بھیجا گیا، کوفے میں جب حجاج پہنچا ہے تو وہاں جا کر سیدھا ممبر پہ جا کر بیٹھا، نقاب ڈالی ہوئی تھی اس نے چہرے پر، لوگ حیران و پریشان تھے کہ بھئی کون آ کر سیدھا ممبر پہ بیٹھ گیا، وہاں پر ممبر پہ بیٹھنا، یعنی اس زمانے میں عام انسان تو ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، گورنر ہی بیٹھ سکتا، کم از کم گورنر بیٹھتا تھا، لہذا جب یہ نقاب ڈال کر بیٹھا تو لوگ حیران تھے کہ کون آیا، تو اس نے بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سر ہیں جو ان کے بدن پر اضافی ہیں، اور ان کے سر گویا اس طرح سے جیسے پکے ہوئے پھل، تو ان پھلوں کو توڑنا ضروری ہے، لہذا میں حجاج ہوں اور میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ عبد الملک کی حکومت کو مستحکم کروں، اور جو میرے مد مقابل آئے گا اس کو قتل کر دوں۔ اس قدر اس نے دھمکیاں دی، کہتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تھے کہ اس کو مارتے ہیں، ڈر کے مارے ان کی جھولی سے پتھر گر گئے۔ پھر یہاں سے یہ بصرہ گیا، اور بصرہ میں حجاج نے آل محمد کے چاہنے والوں کا بڑا قتل عام کیا، یہ سب مولا سید سجاد کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ بصرہ جب یہ پہنچا ہے تو 4,000 کے لشکر کے ساتھ پہنچا اور سیدھا مسجد میں گیا، جو وہاں کی مرکزی مسجد تھی۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو جب میں منبر پہ جا کے بیٹھوں تو اگر میں امامہ اتاروں سب کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی، سب اپنی ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے ہوں گے، جیسے ہی میں امامہ اتار کر رکھوں اپنی آغوش میں، بس تم نے قتل عام شروع کرنا۔ باہر 18 دروازے تھے مسجد کے، ہر دروازے کے اوپر 100 افراد کو، شمشیر بردار افراد کو کھڑا کیا کہ جب اندر سے آوازیں آئیں اور لوگ باہر نکلنے لگے تو جو باہر نکلے اس کی گردن اڑا دیں۔ حجاج کی انٹری دیکھیں بصرہ کے اندر، رضا نے تو یہ انٹری ہے۔ تو مسجد میں گیا اور جا کر ممبر پر بیٹھا، نقاب لگائی ہوئی تھی، نقاب اتاری اور پھر کہا کہ میں حجاج ہوں اگر تم نہیں جانتے، اور سنو اس بات کو، میں ظالموں کا مخالف ہوں، مظلوموں کا حامی ہوں، میں یہاں پر حکومت کرنے آیا ہوں، میں عبد الملک کی حکومت کو مستحکم کرنے آیا ہوں، اور مجھے عبد الملک نے دو تلواریں دی، ایک تلوار تلوار رحمت اور ایک تلوار تلوار غضب، تو جو تلوار رحمت تھی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ گر گئی، لیکن تلوار غضب میرے پاس ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ تلوار غضب میرے ہاتھ میں ہے اور میں جو مخالفت کرے گا عبد الملک کی یا ہماری حکومت کی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، تو نیچے سے لوگوں نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیا، ایسے کنکر اٹھا کے مارنا شروع کیے، تو اس نے اپنا امامہ اتار کر اپنی آغوش میں رکھا، بس جو اندر لوگ موجود تھے اس کے شمشیر بردار 2000 کے قریب، ان لوگوں نے قتل عام کرنا شروع کیا مسجد کے اندر، ادانے قتل عام کرنا شروع کیا، سینکڑوں افراد کا قتل عام کیا۔ اب جو لوگ اندر سے باہر بھاگنا چاہتے تھے، باہر ہر دروازے کے اوپر 100 افراد شمشیر بردار، تو کتنے لوگوں کا قتل عام کیا۔ کہتے ہیں کہ مسجد سے خون باہر نہر کی صورت میں بہہ رہا، اتنا قتل عام کیا۔ حجاج کے بارے میں کہا جاتا ہے زانی محترم کہ 20 سالہ اس کی حکومت کے دوران جو گورنری اس کو ملی، 120 مرد اور عورتوں کا اس نے قتل کیا، 120,000 افراد اس نے 20 سال کی مدت میں قتل کیا۔ اس نے جو زندان بنایا ہوا تھا، جیل بنایا ہوا تھا اس کمبخت نے، اس میں 50,000 مرد تھے، 30,000 خواتین تھے، ایسی زندان تھی جس کی کوئی چھت نہیں تھی، مرد عورت سب ساتھ رہتے تھے، اور اکثر لوگوں کو اس نے برہنہ کیا ہوا تھا جیل کے اندر۔ یہ مسلمان عورتوں اور مردوں کی بات کر رہا ہوں ازان محترم۔ اور قصور کیا تھا؟ قصور اکثر لوگوں کا قصور ازان محترم علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا قصور نہیں تھا۔ یہ ازان محترم یہ حالات آپ دیکھیں، ان حالات میں مولا سید سجاد کو امامت کرنا، لہذا یہ جو تحریکیں جو اٹھیں مولا نے بظاہر ان کا ساتھ نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ جو بھی تحریک اٹھے گی وہ ناکام ہو واقعی کربلا کے بعد، لہذا امام علناً ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ بعض کو امام نے اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن میں آشکار طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، جیسے مختار کے بارے میں ملتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کے بارے میں امام نے حتی اشارہ بھی نہیں کیا، جانتے تھے کہ ان کے مسائل کچھ اور ہیں۔ تو تحریکیں اٹھی ہیں واقعی کربلا کے بعد، لیکن امام نے کھلے عام ان کا ساتھ نہیں دیا، کیوں حضرت محترم؟ اس لیے کہ امام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام چاہتے تھے کہ اصل اسلام کو محفوظ کیا جائے اور دینداروں کو حفظ کیا جائے، دینداروں کی حفاظت کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اصلی تعلیمات اسلامی، جو اصیل تعلیمات اسلامی ہیں، وہ بھی منتقل نہ ہوں آنے والی نسلوں میں، اور دیندار بھی، ظاہر ہے کہ جب صورتحال یہ ہوگی حجاج جیسے لوگ جو ہیں وہ گورنر بنا دیے گئے، اور بھی جتنے بلاد اسلامی کے اندر ان کے گورنر تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم انسان تھا، اور کھلی چھوٹ تھی ان کو، جو حکومت کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دو۔ زانی محترم یہ انتہائی سخت ترین زمانہ تھا، جیسے امام نے اپنے شیعوں کی حفاظت کی اور اصل اسلام کی حفاظت کی۔ اب یہ جو فسق و فجور عام تھا، اب میں اتنی تفصیلات اذان محترم ممبر سے بیان کرنا بڑا مشکل کام. مدینۃ الرسول کی اگر صرف مورخین نے جو لکھا ہے, اگر انسان مدینۃ الرسول کی صورتحال کو بیان کرے تو ممبر سے بیان کرنا مشکل. تاریخ میں آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں کس طرح سے. اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ گانے بجانے کا ماحول کس قدر عام ہو چکا تھا مدینۃ الرسول. مدینے کی گانے والیاں مشہور تھیں, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا گانے محترم, یہ ماشاءاللہ شہزادے جو ہیں کیا گل کھلا رہے ہیں بھائی, یا تو بالکل ہی اس طرف یا بالکل اس طرف, صراط مستقیم پر نہیں آنا. یا تو عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی ہے کہ یہ فحاشی ہے, یا پھر اب یورپ سے فحاش عورتیں بلا بلا کر مدینۃ الرسول میں زان محترم کیا کچھ نہیں ہو رہا, انسان کیا کچھ بیان کرے اس ممبر سے, اس سے بڑا زیادتی اور ظلم نہیں ہو سکتا. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے علماء سے, کہاں ہو جو رسول کے مدینے کے اوپر ان کی گلیوں کا تذکرہ کرتے تھے آپ اور جناب عشق نبی کا اظہار کرتے تھے, اور کرنا بھی چاہیے, یہ بولنے کا وقت ہے, ہمیں بولنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, لیکن افسوس کے ساتھ عالم اسلام بالکل خاموش ہے اس مسئلے پر. مدینۃ الرسول کی توہین ہو رہی ہے, مکہ مدینے کی توہین ہو رہی ہے, لیکن آج کوئی بولنے والا نہیں ہے زان محترم. لہذا یہ اس زمانے میں, یعنی یہ آج کا مسئلہ نہیں, اس زمانے میں بھی جب فاسق و فاجر حکمران آئے تو انہوں نے مدینۃ الرسول کو ایسے بنا دیا, تقدس بالکل ختم کر دیا, تقدس ختم کر دیا. اب جہاں اس طرح سے گانا بجانا شروع ہو جائے مدینۃ الرسول میں تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے, ہوتا ہوگا, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, آپ تاریخ میں پڑھیں کبھی جا کے. سزان مطلب یہ صورتحال تھی. اب یہاں پر امام کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی, امام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے اندر مادیت بہت بڑھ گئی تھی, میٹیریلسٹ ہو گئے تھے لوگوں کے اندر فحاشی اور یعنی پھیل رہی تھی. ظاہر واقعی کربلا کے بعد جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا فرزند رسول کا زان محترم, تو پھر اسلامی معاشرہ اس طرف جانے کے بجائے اس طرف چل پڑا, یو ٹرن لیا معاشرے. حکمران یزید تھا اور بعد میں آنے والے حکمران اس سے بدتر, لہذا معاشرہ بالکل یو ٹرن لے کے اس طرف چلنے لگا. لہذا وہ جو علمی ماحول تھا, جو مانوی ماحول تھا, روحانی ماحول تھا, وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہا. اور اتنا کہتے ہیں کہ جناب ایک گانے والی بہت مشہور تھی, وہ حج پہ چلی, بڑی مشہور گانے والی حج کرنے گئی تو اس کو سی آف کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں شہر کے گئے, اور جب آئی واپس تو بھی اس کو بڑا شاندار استقبال کیا بڑے بڑے لوگوں نے کہ جناب بڑی مشہور ہے. یہ کیفیت تھی زانے مطلب, یعنی ان چیزوں پہ کہاں تو افتخار کیا جاتا تھا, بڑا حافظ قرآن ہے, بڑا مفسر ہے, بڑا عالم ہے, ان چیزوں پر صحابی ہے, تابعی ہے, اس پر افتخار ہوتا تھا عالم اسلام میں. کہاں یہ ہو گیا کہ گانے والیوں کا احترام بڑھ گیا, جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے نا زانے مطلب. علماء کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ فاسق و فاجر لوگ جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کتنی عزت ہے ان کی معاشرے میں, کتنے فین ہیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں. اسلام کے الف بے نہیں پتہ, لیکن ان کی ساری چیزیں الف سے یہ تک پتہ ہیں کہ کب پیدا ہوئے, کیا کیا, کس نے سکھایا, ہیں جی, اب وہ تفصیلات تو آپ خود جانتے ہیں. تو ایک ایک چیز زان محترم آج کے نوجوان کو ان لوگوں کی پتہ ہے, چونکہ ہماری سوسائٹی کو اس سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے, ان چیزوں کو ویلیویبل بنایا جا رہا ہے, لیکن جو حقیقت میں ویلیو رکھتی ہیں انہیں ہم نے نظر انداز کیا, تو سوسائٹی جو ہے ہماری ادھر جانے کے بجائے اس سمت میں چل پڑی. تو اس زمانے میں بھی زان محترم یہ تھا. اچھا آج کا زمانہ تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 1400 سال کے بعد کا زمانہ، لیکن وہ زمانہ کون سا ہے جب صحابہ موجود ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تابعی موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جیسے میں نے کہا جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابہ موجود ہیں، انس ابن مالک جیسے صحابہ موجود ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی ہم نشینی کو حاصل کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے رسول خدا سے. اس زمانے میں اذان محترم آپ دیکھیں کہ یزید کے آنے کے بعد کس تیزی سے یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا گیا. تو مولا سید سجاد کا جہاد اس لحاظ سے انتہائی سخت تھا اذان محترم، کہ دوبارہ سے عالم اسلام کو پلٹانا ہے اصلی تعلیمات کی طرف، اور اس بے راہ روی اور انحراف سے دوبارہ سے کہاں لے کر جانا ہے؟ اس طرف، اسلام کی طرف، معنویت کی طرف، اخلاقیات کی طرف، قرآن کی طرف. لہذا امام نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ، توجہ ہے نا میری طرف اذان محترم، پہلا کام کیا کیا امام نے؟ پہلا کام تو یہ کیا کہ دیکھیں جو اہم ترین مولا کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ واقع کربلا کو زندہ رکھنا ہے. مولا سید سجاد نے جو ایک عظیم ترین جہاد کیا اور جن کی وجہ سے آج کربلا ہم تک پہنچی، یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ جہاد نہ ہوتا، 34 یا 35 سال مولا کا گریہ نہ ہوتا اور بار بار واقع کربلا کو بیان کرنا اگر مولا کا نہ ہوتا تو آج ہم تک واقع کربلا نہ پہنچتا، یہ عزداری نہ پہنچتی، غم حسین نہ پہنچتا، مولا کا مقصد نہ پہنچتا کربلا کا، امام حسین کا پیغام نہ پہنچتا اگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈیوٹی کو انجام نہ دیتے. جیسے مولا کا رونا، بات بات کے اوپر رونا، پانی آئے تو روتے تھے، کھانا آتا تھا روتے تھے، پانی کو دیکھ کر روتے تھے، کسی واقعے پر روتے تھے، کٹا ہوا گوشت دیکھتے تھے روتے تھے، تو بات بات پر جو مولا روتے تھے، جہاں عاطفی تھا، احساسات تھے اپنے بابا کی نسبت اور وقت کے امام کی نسبت، ظاہر امام سجاد کے بھی امام تھے امام حسین، وہاں ایک طریقہ کار بھی تھا افکار حسینی کو آگے بڑھانے کا، اپنی مظلومیت کو آگے بڑھانے کا. لہذا اذان محترم یہ رونا باعث بنا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ سید سجاد کیوں روتے ہیں؟ پانی کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ قصاب کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ اذان محترم یہ ایک طریقہ کار، بہرحال جہاں احساسات تھے امام کے وہاں پیغام رسانی بھی تھی. حضرت مجلس جہاں امام سجاد بیٹھتے تھے گویا مجلس اعضا برپا ہوتی تھی. ہم تو بڑا اہتمام کرتے ہیں نا مجلس اعضا کا، کرنا بھی چاہیے، لیکن مولا سید سجاد جہاں بیٹھتے تھے وہاں سمجھیں مجلس برپا ہوتی تھی، وہاں گریہ ہوتا تھا، اور جب گریہ ہوتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا ماجرا ہے، لوگ سوال کرتے تھے مولا کب تک گریہ کیجیے گا، وہ سب آپ نے سنا ہے، مولا جواب دیتے تھے. اس سے پھر نسل در نسل یہ چیزیں منتقل ہونا شروع. تو پہلا کام مولا سید سجاد کا اذان محترم وہ واقع کربلا کو زندہ رکھنا تھا، مشن حسینی کو زندہ رکھنا تھا، پیغام حسینی کو زندہ رکھنا تھا. اور دوسرا کام جو مولا نے اذان محترم کیا وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا تھا. یہ جو فسق و فجور اور فحاشی کی طرف لوگ جا رہے تھے، مولا نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی، لوگوں کے اندر اخلاقیات عام کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یاد کروایا، رسول اللہ کی عبادات یاد کروائیں، اپنی عبادت، زین العابدین تھے نا، سید الساجدین تھے نا زان محترم، لوگ جب مولا سید سجاد کی عبادات دیکھتے تھے تو مولا کی عبادت سے متاثر ہوتے تھے کہ اس ماحول کے اندر بھی مولا سید سجاد جیسی ہستی اس قدر عبادت کرتی. لہذا لوگ مولا کی عبادت سے متاثر ہو کر عبادت شروع کرتے تھے. روایت ہے نا زین محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، کہ دیکھو لوگوں کو دعوت دو اسلام کی طرف لیکن زبان سے نہیں عمل کے ذریعے سے. عمل کے ذریعے سے. توجہ چاہتا ہوں لوگوں کو زبان سے اسلام کی طرف دعوت نہ دو, عمل سے دو. عمل سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے جانے والا, اس کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے. زبان سے کہی ہوئی بات اور خصوصاً اگر بے عمل انسان ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ ایک گھنٹہ کیا چھ گھنٹے تقریر کرتے ہیں, آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اثر اس کی بات کا ہوتا ہے جو عامل ہو, عمل کرنے والا. اور اس سے بڑھ کر جو اثر ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ بولو نہیں, عمل کر کے دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. رسول اللہ کا یہ طریقہ کار تھا, کہتے کم تھے عمل زیادہ کرتے تھے. اسی طرح سے باقی آئمہ اطہار علیہ السلام تھے, مولا سید سجاد نے یہی کام کیا کہ بولتے کم تھے عمل زیادہ کر کے دکھاتے تھے, اخلاقی عمل کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو. مثلا حجاج کے درمیان مولا سید سجاد حجاج کے درمیان خادم بن کر اپنا چہرہ چھپائے ہوئے نقاب سے اور حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے پانی لا دیں, کوئی کہتا ہے سامان اٹھا دیں, مولا ایسے خدمت کر رہے ہیں جیسے ایک عام خدمت گزار, ایک غلام جیسے دوسروں کی خدمت کرتا ہے, ایسے مولا خدمت کر رہے ہیں عام حاجیوں کی, غیر معصوم حاجیوں کی. کون معصوم خدمت کر؟ تو جب نقاب ہٹی تو کسی نے دیکھا کہ یہ تو مولا سید سجاد ہیں. تو جس نے خدمت لی تھی اس کو جا کر بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس سے خدمت لی ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا یہ علی ابن الحسین ہے, یہ مولا سید سجاد ہیں, یہ وقت کے امام ہیں. آتا ہے اور قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجیے, میں نے آپ سے خدمت لی. مولا کہتے نہیں تمہارا قصور نہیں ہے, میں تو خود چاہتا تھا, یہ جو میں نے چہرے پہ نقاب ڈالی تھی اسی لیے ڈالی تھی تاکہ میں حجاج کرام کا بڑا مقام ہے ان کی خدمت کر کے اللہ سے قریب ہو سکوں. جانے محترم یہ دیکھیں نا, ہم یہاں سے زیارات پہ جاتے ہیں تو اب کیا کیا چیزیں بیان کی جائیں. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے خدمت کا, وہ ہونا چاہیے. اگر آپ زیارات پہ جائیں, حج پر جائیں, عمرہ کرنے جائیں تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں زیارت کروں گا امام حسین کی یا امام رضا علیہ السلام کی یا حج و عمرہ کروں گا, وہاں یہ نیت کر کے جائیں کہ میں نے حجاج کی یا زائرین کی خدمت بھی کر دی. یہ نیت کر کے جائیں کس کی سنت میں؟ مولا سید سجاد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں خدمت کروں گا ان لوگوں کی. تو زین محترم اگر یہ نیت ہوگی تو آپ دیکھیں آپ کسی سے شکوہ نہیں کریں گے. ہم لوگ جاتے ہیں زیارات پہ یا مثلا عمرہ کرنے کے لیے, بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں بھائی یہ نہیں ملا کھانے میں, یہ نہیں ملا, کسی نے مدد نہیں کی, فلانی کی. بھائی آپ خود کیا ہو؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حجاج کی خدمت کر کے بتا رہے ہیں کہ حجاج کا مقام یہ ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. زائرین کا مقام, زائرین ابا عبداللہ کا مقام یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام, جہاں زیارت کا ثواب ملے گا آپ کو وہاں خدمت کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے. لہذا مولا نے اس طرح سے جان محترم عمل کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی. اور مولا سید سجاد نے جو ایک اور کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ دعاؤں کے ذریعے سے معنویت, جیسے میں نے کہا کہ معنویت لوگوں کی کم ہو رہی تھی, روحانیت کم ہو رہی تھی, لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانیت بڑھانے کے لیے کہ اللہ اور بندے کا, خالق اور مخلوق کا رابطہ جو کمزور ہو گیا ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا. یہ جو آج صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے, اور قرآن کے بعد نہج البلاغہ, نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اذان موت بے مثال کتاب ہے, زبور آل محمد جسے کہا جاتا ہے. لہذا اتنی قیمتی دعائیں, اتنی فصاحت و بلاغت اس کے اندر, اس قدر معنی اور اس قدر معنویت ہے اس کے اندر اذان محترم کہ انسان ہر ہر دعا سے, بلکہ ہر ہر دعا کے ایک ایک جملے سے ایک عام انسان عارف بن سکتا ہے, عارف بن سکتا ہے, مقام عرفانی کو پا سکتا ہے. آپ صحیفہ سجادیہ جانے مطلب کسی کو بھی دیں, نہج البلاغہ دیں, صحیفہ سجادیہ کسی بھی شخص کو دیں, آپ غیر شیعہ کو دیں، آپ غیر مسلم کو دیں، ایک دفعہ پڑھ کر پریشان ضرور ہوگا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کلام معصوم۔ یاد رکھیے گا دان محترم، چونکہ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وارث قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری عطرت اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے نا زانِ محترم؟ تو ان میں جدائی نہیں ہوگی، ان کا کلام، جیسے قرآن ابدی کلام ہے، تا قیام قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے ویلڈ کلام ہے، ہر زمانے کا انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ ایسے ہی کلام معصوم بھی ہے، کلام معصوم بھی ہمیشہ ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے۔ انسان کتنی ترقی کیوں نہ کر دے، چونکہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، ان میں جدائی نہیں ہوگی۔ اگر کلام خدا قرآن تا ابد ہو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہو، لیکن کلام معصوم، اگر اہل بیت کا کلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے باعث ہدایت نہ ہو، تو یہاں جدائی ہو جائے گی دونوں کے درمیان، اور رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ہوگی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو مولا نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی، اور زین محترم جو ایک اور کام کیا مولا نے، وہ افراد کی تربیت ہے، خاص افراد کی تربیت، خاص افراد، خالص افراد کو تیار کرنا، کیڈر تیار کرنا، یہ مولا نے کام کیا۔ زین محترم اہم ترین افراد کو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں تیار کیا، اس میں سے ایک مثلا یحییٰ ابن ام طویل تھے، اور روایات میں ملتا ہے کہ واقعی کربلا کے بعد 20 افراد سے زیادہ لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ 5 افراد سے زیادہ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے، بعض روایات میں ملتا ہے 3 افراد سے زیادہ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے واقعی کربلا کے بعد۔ ان میں سے ایک کون تھے؟ یحییٰ ابن ام طویل۔ یحییٰ ابن ام طویل جب بھی مسجد میں جاتے تھے، اہل بیت کی حقانیت کی بات کرتے تھے، مولا حسین کی مظلومیت کی بات کرتے تھے، اور جو ظالم جنہوں نے مولا حسین کو قتل کیا تھا اور اہل بیت کے حقوق غصب کیے، ان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو زان محترم اس وقت میں عبد الملک نے یحییٰ ابن ام طویل کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اظہار بیزاری کرو اہل بیت سے، جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کے ہاتھ پاؤں قلم کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو مولا نے تربیت کی۔ ابو حمزہ صومالی مولا سید سجاد کے شاگردوں میں سے، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی، جو ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک عرفانی دعا۔ تو اس طرح سے مولا سید سجاد نے جان محترم لوگوں کی تربیت کی۔ اخلاقی حوالے سے رسالت الحقوق، رسالت الحقوق جس میں حق حقوق کو بیان کیا گیا، مثلا ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، بدن کا حق کیا ہے، مختلف حقوق کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ یہ کیوں؟ تاکہ لوگ اصل اسلام کی طرف پلٹیں، چونکہ اصل اسلام کھو رہا تھا، امام نے دوبارہ سے اسے پلٹایا۔ تو زانی مطلب یہ ایک عظیم جہاد تھا۔ آج جو معارف اسلامی ہم تک پہنچے ہیں، وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ آج اصل اسلام جو پہنچا ہے، وہ مولا سید سجاد کی وجہ سے۔ خالی یہ نہ سمجھے کہ مولا سید سجاد بس روتے رہے، نہیں، رونا بھی جہاں احساسات کی وجہ سے تھا وہاں مقصدیت رکھتا تھا، بے مقصد نہیں تھا رونا مولا کا۔ مولا کا رونا پیغام رسانی تھی، یاد رکھیے گا۔ اہل بیت علیہ السلام جان محترم جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روایت ہے نا کہ اے فاطمہ، جس سے آپ راضی ہوتی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ امام حسین کے متعلق آیت تفسیر میں اذان محترم کہ راضیتم مرضیہ، حسین سے اللہ راضی ہے اور اللہ حسین سے، حسین اللہ سے راضی ہے اور اللہ حسین سے راضی ہے۔ تو یہ مقام رضا پر فائز تھے اذان محترم اہل بیت علیہ السلام۔ بلکہ جناب سیدہ کے بارے میں تو آپ دیکھیں نا کتنی بڑھ کر بات کی ہے، جناب سیدہ کا مقام عجیب ہے۔ کہا کہ اگر میں کہوں کہ جناب یہ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو بھی بہت بڑا مقام ہے، بھائی جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ جناب سیدہ اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہیں، بلکہ کہا کہ جہاں سیدہ راضی ہوتی ہیں وہاں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ بس خلاصہ کروں اپنی بات کا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ خصوص جوان یہاں بیٹھے ہوئے، سخت ترین حالات میں بھی امام سجاد علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے بابا کے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے آبا اجداد کے مشن کو نہیں چھوڑا، اس مشن کو آگے بڑھایا۔ کبھی تلوار نکال کر مشن آگے بڑھانا پڑتا ہے، کبھی ثقافتی کام کر کے مشن کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، اجتماعی کام کر کے، سوشل ورکنگ کر کے اپنے پیغام کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ ہر جگہ ہم نے تلوار نکالنی، نہیں، تلوار نکالنے کے بھی موقع آتے ہیں اور مواقع کم ہوتے ہیں، لیکن جو بڑا جہاد ہوتا ہے اذان محترم وہ کیا ہے؟ ثقافتی جہاد ہے، سیاسی جہاد ہے۔ ہمارے بیشتر آئمہ کی زندگیاں عسکری جہاد میں نہیں گزری، یعنی بعد میں جو آئمہ آئے انہوں نے ثقافتی جہاد کیا، سیاسی جہاد کیا، اجتماعی جہاد کیا۔ تعلیمات رسول کو آگے بڑھانا یہ ثقافتی جہاد ہے، علمی جہاد ہے۔ دعاؤں کو معاشرے میں عام کرنا یہ ثقافتی اور اجتماعی جہاد ہے۔ امامت کو بیان کرنا، اب بظاہر علمی گفتگو ہے لیکن ذال محترم یہ ثقافتی جہاد ہے، علمی جہاد ہے۔ آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کی ہر ہر دعا میں تقریباً محمد والے محمد پر صلوات ملے گی آپ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہر مولا سید سجاد کی دعا میں ایک دفعہ نہیں کئی کئی دفعہ صلوات کا ذکر ہے، امامت کا تذکرہ ہے، دعاؤں کے اندر امامت کا تذکرہ ہے۔ تو مولا کیا تعلیم کر رہے ہیں جوانوں، کیا تعلیم کر رہے ہیں مولا؟ جہاں معنویت بڑھا رہے ہیں وہاں انہیں امامت بھی سمجھا رہے ہیں، ہیں جی؟ یہ سیاسی پیغام ہے اذان محترم، خدا کے لیے دین کو سیاست سے جدا نہ سمجھیں۔ ہماری سیاست سیاست الہی ہے، ہماری سیاست سیاست محمدی ہے۔ ہم اذان محترم اپنے وطن میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ عدل الہی کے قیام کے لیے کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، فقط بات نہ کریں، کوشش کریں، میدان عمل میں اتریں۔ مظلوم کی حمایت کے لیے فقط زبان نہیں کھولنی، عمل میدان میں اترنا ہے، مدد کرنی ہے اس کی۔ عدل و انصاف کے لیے عملاً میدان میں کوشش کرنی جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یا تو الہی حکومت قائم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ لاجک غلط لاجک، میں جوانوں سے خصوصاً مخاطب ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا تو امامت کا نظام نافذ ہوگا یا کچھ نہیں کریں گے، فسق و فجور ہوتا رہے، گناہ ہوتا رہے، ظلم ہوتا رہے۔ نہیں ہے ظالم محترم، یہ کس نے آپ کو، کس عقل مند نے کہا؟ آئمہ کی یہ اسٹریٹجی تھی کیا؟ انبیاء کی یہ اسٹریٹجی تھی کیا؟ نہیں، انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ الہی عادلانہ حکومت قائم ہو، نظام الہی قائم ہو، لیکن اگر نہیں ہو پاتا تھا تو جتنا اصلاح ہو سکتی تھی معاشرے کی اتنے تو کرنے کی کوشش کرتے تھے نا۔ آئمہ کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی، باقی انبیاء کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی چلو اگر میں فرض کر لیجئے پورے ملک کے اندر عادلانہ الہی نظام قائم نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں کر سکتا ہوں تو میں اپنے گھر میں کروں، اپنے محلے میں کر سکتا ہوں اپنے محلے میں کروں، اپنے شہر میں کر سکتا ہوں اگرچہ کہ حکومت فاسق و فاجر ہے، لیکن مجھے اپنے شہر میں اگر فرض کر لیجئے کوشش کر کے میں عادلانہ نظام قائم کر سکتا ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں یہ کام کروں، اگر میں یہ نہ کروں تو گنہگار ہوں۔ یہ نہیں کہ جناب اگر ملک میں نظام نہیں بدل سکتا تو میں کہوں جی میری کوئی ذمہ داری نہیں، ہمیں کوشش کرنی۔ یہ ظہور امام کی راہ میں زن محترم یہ واجبات میں سے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا ہم ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، ظہور کی تیاری کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یعنی گھر میں بیٹھ کے بس دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، کرنا چاہیے، دعا واجبات میں سے ہے، لیکن دعا کافی نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے، میدان عمل میں بھی اترنا ہے۔ لہذا ہم جس وطن میں رہتے ہیں اذان محترم، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری مادر وطن ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہی مرنا ہے، یہی ہماری نسلوں نے جینا ہے۔ کتنے لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں بھائی؟ 1% 2%، باقی تو 90% 99% لوگ جو ہیں یہیں جیتے ہیں، یہیں مرتے ہیں۔ تو جب یہ ہماری مادر وطن ہے تو اس مادر وطن کی نسبت ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ہمیں اسے انجام دینا ہے، اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی۔ ہمارے جو بھائی یہاں رہتے ہیں، مسلمان بھائی رہتے ہیں، ان کے ساتھ رواداری رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ رہنا ہے، نفرتوں کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا ہے زانِ محترم، نفرتوں کے ساتھ کبھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمسایہ اگر آپ سے نفرت کرے، آپ اس سے نفرت کرے، آپ کا جینا دوبر کر دے گا، آپ نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک کافر بھی ہمسایہ اگر اچھے اخلاق کا ہے تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان مومن بھی ہو اور بد اخلاق ہو اور آپ کو اذیت کرتا رہے، آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو آئمہ اطہار علیہ السلام کی ذہن مطلب اسٹریٹجی آپ دیکھیں کہ آئمہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں سے گھل مل کے رہتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم بات کریں، تو دیکھیں نا دو بڑے ہمارے برادران اہل سنت کے امام، امام مالک اور ابو حنیفہ، دو بڑے امام، اور حنفی جو حضرات ہیں دنیا کے اندر جو حضرت ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، تقریباً میرا خیال ہے کہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ ہمارے برادران اہل سنت وہ فقہ حنفی کے ماننے والے، پاکستان میں تقریباً سارے ایسے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتے جاتے تھے، امام ایکسس دیتے تھے، احترام کرتے تھے، امام کے شاگردوں میں سے تھے، امام جانتے تھے کہ مجھ سے اختلاف نظر بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امام تو امام تھے، کوئی میچ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہاں علم لدنی کا مالک اور کہاں اکتسابی علم، وہ بھی امام کا شاگرد زانِ محترم، لیکن اس کے باوجود کس قدر احترام تھا، حضرت مالک جو تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے امام، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان ایک جسد کی مانے، ایک جسم کی مانے۔ لہذا یہ فیصلہ مثلا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ تو فیصلہ ہو جائے گا بعد میں، قیامت میں تو ہونا ہے، اس سے پہلے ظہور امام کے بعد یہ ہو جائے گا، شیعہ سنی سب اکٹھے ہو جائیں گے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد نہ کوئی شیعہ ہوگا نہ سنی ہوگا، سب مسلمان ہوں گے، ایسے ہی ہے نا زن مطلب، سنیوں کا بھی عقیدہ، شیعوں کا بھی عقیدہ، یعنی حقیقی مسلمان بن جائیں گے، حقیقی مسلمان، سارے تفرقے اختلافات سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے. تو ٹرو اسلام جسے ہم کہیں نا، حقیقی اسلام، وہ 1400 سال کے بعد دوبارہ سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیش کریں گے تو پھر یہ سارے تفرقے ختم ہو جائیں گے. تو جو ایمان لے کر آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، پھر وہ حقیقی مسلمان ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے جانے، مطلب ظہور امام تک ایک دوسرے کو ٹولریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نفرتیں بڑھائیں، نہیں محبتیں بڑھائیں. یہ ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے جانے محترم. اختلاف نظر ہو سکتا ہے، اختلاف نظر رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن توہین کرنا، کسی کو پن کرنا، کسی کو مثلا کسی سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. کسی کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے جانے محترم، تو پھر دوسرا فرقہ بھی یہ کام کرے گا، اس فرقے سے بھی یہ ہو رہا ہے، اس فرقے سے بھی ہو رہا ہے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑا، اختلاف، قتل عام، جو دشمن چاہتا ہے. اس وقت دشمن کی یہی اسٹریٹجی ہے، بیرونی دشمن یہی چاہتا ہے جانے محترم. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کو جو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے اور امید ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں پاکستان خوشحال ہوگا اور امریکی غلامی سے اور نام نہاد بازار ممالک کی غلامی سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ چاہتے ہیں نہ نکلے، نہ نکلے. اسی لیے بعض عرب ممالک کے سفیر جو ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا 2 مہینے کے اندر کتنی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام رہیں، ذہنی طور پر غلام رہیں، کشکول ان کے ہاتھ میں رہیں. لہذا جب کشکول ان کے ہاتھ میں ہوگا تو ہم سکہ ڈالیں گے تو یہ چلیں گے، سکہ نہیں ڈالیں گے تو یہ نہیں چلیں گے. جو ہم کہیں گے وہ پالیسی بنائیں گے. اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا وطن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونے پائے. ان کی اسٹریٹجی ہے جانے مطلب، امریکہ کی بھی یہ اسٹریٹجی ہے اور یہ ان کے جو ہواری ہیں ان کی بھی یہ اسٹریٹجی ہے. جس دن ہم امریکہ کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد ہوں گے، آپ سمجھ لیں ہم ترقی کی شاہراہ پر چل پڑے. اس دن ہم کامیاب ہوں گے، اس دن ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، جس دن ہم امریکہ سے آزاد ہوں. تو ظاہر مطلب یہ جنگ ہے، صبر استقامت کے ساتھ، معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نفرتوں کے ساتھ. اس ملک میں، اس ملک کو ہم ترقی نہیں دے سکتے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس میں نے بہت زحمت دی جانے محترم، آخری مجلس ہے اور مولا سید سجاد کی شہادت کے ایام ہیں. عزیزوں، میرا مولا سید سجاد جب بازار سے گزرتا تھا تو قصاب اپنی اپنی دکانوں پر پردے ڈال دیا کرتے تھے، اجرکم اللہ. میرے مولا سید سجاد سے کٹا ہوا گوشت نہیں دیکھا جاتا تھا. کیوں نہیں دیکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جب بھی میرا مولا کٹا ہوا گوشت دیکھتا تھا، اس پر لگا ہوا خون دیکھتا تھا، تو کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑے یاد آتے تھے، کبھی علی اکبر کی برچھی یاد آتی تھی، اور کبھی اپنے بابا کا زخمی بدن یاد آتا تھا. اجرکم اللہ. یہی وجہ ہے جانِ محترم کہ جب مولا سید سجاد بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنی اپنی دکانوں پر پردے ڈال لیا کرتے تھے. عزاداروں، جب میرا مولا سید سجاد کسی بازار سے گزرا تو ایک دکان پر پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، کٹا ہوا جانور سامنے لٹکا ہوا تھا. بس میرا مولا سید سجاد اس قصاب کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا، قصاب میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. قدموں میں گر جاتا ہے، کہتے مولا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں، بس میرے چند سوالات کے جوابات دے دے. عزاداروں سنو گے، میرے مولا نے سوال کیا. میرا پہلا سوال یہ ہے، اتنا بتلا دے کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، اسے پانی پلایا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا شریعت محمدی کے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، بس کہا مولا نے. میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتلا دے کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، چھری کو تیز کیا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ہر جانور کو چھری تیز کر کے ہم ذبح کرتے ہیں. پھر کہا اتنا بتلا دے، تیسرا سوال ہے، اب تجھے زحمت نہیں دوں گا، اتنا بتلا دے کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، پاس کھڑا کوئی جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا آپ کے جد کے حکم کے مطابق جب جانور کو ذبح کرتے ہیں دوسرے جانوروں سے چھپا کے کرتے ہیں، بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ماتم کر کے کہا ارے او مسلمانوں تم کیسے مسلمان تھے، کربلا میں میرے بابا کو قتل کیا، نہ میرے بابا کو پانی پلایا، نہ چھری کو تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا. ارے 70 قدم کے فاصلے پر میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی اور زمین کربلا لرز رہی تھی اور جبرائیل ندا دے رہا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. عزاداروں اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آل محمد کے گھرانے میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جب غسل دینے والا غسل دے رہا ہوتا ہے تو روتا ہوا باہر آتا ہے. پہنچ گئے نا زداروں، پہلا جنازہ کس کا ہے؟ وہ نبی کی دختر جناب زہرا کا ہے، کہ جب علی جناب سیدہ کے جسد اطہر کو غسل دے رہے تھے، برق آپ کو زمین پہ رکھا، ایک دفعہ سر پیٹتے ہوئے باہر آئے. ام ایمن نے پوچھا مولا آپ تو بڑے صابر امام ہیں، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا ام ایمن مت پوچھو، جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا، ہائے علی کو نہیں معلوم تھا سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اجرکم اللہ. عزدار دوسرا جنازہ جانتے ہو کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ ننی زہرا کا ہے، کہ جو زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی. عزدارو بس جب سکینہ کو اپنے بابا کا سر ملا نا، تو سر کو دیکھ کر ایک دفعہ سر سے مخاطب ہو کر کہا بابا آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا، بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا، بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کیا، بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے، بابا آپ کے بعد ہماری چادر چھینی گئی. عزاداروں کچھ لمحے کی خاموشی ہوئی، ایک دفعہ سکینہ نے اپنے بابا کے لبوں پر لب رکھ دیے، خاموش ہو گئی. مولا سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زینب نے پوچھا بیٹا کلمہ استرجا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا پھوپھی اما سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. غسالہ کو بلایا گیا، عزاداروں غسالہ آئی غسل دے رہی ہے، غسل دیتے دیتے ایک دفعہ روتی ہوئی باہر آتی ہے. مادر سکینہ آگے بڑھی، بی بی آگے بڑھی، غسالہ کیا بات ہے؟ کہا کیا اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا، کوئی مرض لاحق تھا؟ ایک دفعہ مادر سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا نہیں. کیا بات ہے؟ کہا میں نے اس بچی کے بدن پر دیکھے جگہ جگہ آبلے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ زخم کے نشانات ہیں، لگتا ہے کوئی موذی مرض تھا. مادر سکینہ نے کہا نہیں اے بی بی، جب مدینے سے لے کر چلی تھی میری بچی سالم تھی، جب کربلا پہنچی میری بچی سالم تھی، لیکن یہاں یہ بچی یتیم ہوئی، بابا کی لاش پر پہنچی، وہاں شمر کے تازیانے تھے، شمر کے تماچے تھے، اور میری لاڈلی سکینہ تھی. اجرکم اللہ. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. رو آخری جنازہ کس کا ہے عزادارو؟ آخری جنازہ میرے مولا سید سجاد کا ہے. عزادارو جب میرے مولا سید سجاد کا
جنازے کو مولا امام باقر غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے سر پیٹتے ہوئے باہر آتے ہیں، اصحاب جمع ہوتے، کہتے ہیں مولا آپ تو بڑے صابر امام ہیں، کیا بات ہے، آپ بابا کی جنازے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے؟ کہا یہ بات نہیں ہے، جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ میرے بابا کی گردن پر پڑا، ہائے توقع گرا مار کا نشان آج تلک میرے بابا کی گردن پر موجود، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان آج تلک موجود، پاؤں میں بیڑیوں کا نشان آج تلک موجود، جب میں نے وہ دیکھے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، بیویوں کے چادر نہیں ہے اور میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توق گرا مار،
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، آئی ایس او کے جن بچوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے ان بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، بار الہ جتنے حاضرین مجلس یہاں پر تشریف فرمائیں ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں انہیں برآور فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو عزدار بچہ نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یمن بحرین عراق شام لبنان نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما، علماء حقہ مراجع کرام آیت اللہ سیستانی بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ شام میں جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما، عراق کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، ہمارے ملک کے خلاف ہمارے وطن کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں بار الہ انہیں ناکام فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے صحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے، دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے زاہد حسین زیدی صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے بھائی ارشد اللہ بھائی جو اس وقت بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے، اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی سید شیراز حیدر زیدی ابن ساجد حسین زیدی، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے سورہ فاتحہ کی